الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ فرمایا ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک جملہ اسمیہ کے ساتھ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی سے کوئی چیز نکرہ تحت النفی ہے، لا یخفا علیہ شیء، ان النکرۃ اذا وقعت تحت النفی تفید العموم، جب نکرہ تحت النفی واقع ہوتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے، کوئی چیز اللہ کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں، ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، زمین کی اندھیریوں کے اندر جو جو ہم بیج ہوتے ہیں وہ اور ہر خشک اور تر چیز کا علم اللہ کو ہے، کوئی چیز اللہ کی نگاہوں سے مخفی نہیں پوشیدہ نہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں، انسان تو پھر انسان ہے، اس لیے ہر عمل کرتے وقت اتنا بھی کافی ہے اس کا استحضار ہو جائے کہ اللہ کی نگاہوں سے کوئی چیز مخفی نہیں، اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے، ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، وہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ میری قدرت کتنی عظیم ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یہ عجیب و غریب آیت ہے سورہ ملک کی کہ جس نے کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہ تمہارے بارے میں جانتا نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا اعمال کر رہے ہو، آگے فرمایا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، ہمارے دادا شیخ فرماتے تھے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، جہاں اللہ کے دو نام آئے ہوں وہاں ان میں ربط ضرور ہوتا ہے، یہاں بھی دو نام آئے ہیں، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، حضرت بڑی عجیب بات فرماتے تھے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اس کے ذیل میں فرمایا تھا کہ غفور اور ودود دو نام ہیں ایک ساتھ آئے ہیں، یہ دراصل ایک سوال کا جواب ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم بہت، غفور کے معنی بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، ودود کے معنی بہت زیادہ معاف کرنے اور بہت زیادہ محبت کرنے والا، غفور کے معنی بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، ودود کے معنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، تو حضرت فرماتے تھے یہ دونوں نام ایک ساتھ آ گئے غفور اور ودود، مقصود یہ ہے کہ ہم، تمہیں پتہ ہے کہ ہم بہت زیادہ معاف کیوں کرنے والے ہیں، کیوں بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اس لیے کہ ہم بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں تم سے، ہمیں بہت زیادہ محبت ہے تم سے، یہ ربط ہے غفور اور ودود کا، یہاں پر بھی لطیف اور خبیر، لطیف کہتے ہیں باریکی کو، خبیر باخبر، باریک باریک باتوں سے بھی اللہ باخبر ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، تم کیا سمجھتے ہو جو اللہ تم کو پیدا کرنے والا ہے وہ نہیں جانتا کہ تم کیا کر رہے ہو، وہ تمہاری باریک باریک باتوں سے بھی باخبر ہے، اسی کو فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، ذرہ برابر جو نیک عمل کرے وہ بھی دیکھ لے گا کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اور ذرہ برابر جو برا عمل کرے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ذرہ برابر جو برا عمل جس نے کیا ہو چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا باطنی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6 مہینے تک تہجد سے محروم رہا، 6 مہینے تک تہجد سے محروم رہا. پھر فرمایا گناہ یہ ہوا تھا، ایک آدمی رو رو کے دعائیں مانگ رہا تھا. میں نے سوچا یہ ریاکار ہے، بس دل میں یہ بات ہے، 6 مہینے تک تہجد سے محرومی رہی. ہمیں کیا پتا کون ریاکار ہے کون اللہ کے لیے کر رہا ہے، ہم تو اس نے ظن رکھیں کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوگا، ہمیں تو اس نے ظن رکھنا چاہیے. فرمایا 6 مہینے تک تہجد سے محروم رہا، یہ ایک باطنی گناہ. وہ تو بیٹھے ہیں، کوئی گناہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے. وہ دل کا گناہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا سوائے اللہ کے، اللہ تو جانتے ہیں. وہو اللطیف الخبیر، باریک سی بات بھی اللہ باخبر ہے. کیا دل میں سوچا، کیا آیا دل میں؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان، والد صاحب کی شکایت کی کہ میرے والد صاحب بغیر اجازت کے مجھ سے میرے جیب سے پیسے لے لیتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے شکایت کی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بلایا. وہ آ رہے ہیں اور شاعر تھے، اشعار کہتے ہوئے آ رہے ہیں بیٹے کے خلاف. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کو اللہ تعالی نے خبر کر دی، شاعر اور شاعر بھی وہ جو اشعار کہتے ہوئے آ رہے ہیں، خود اپنی زبان سے ابھی کہے ہوئے نہیں، دل ہی دل میں اشعار ہو رہے ہیں، شاعر کی اپنی زبان سے بھی وہ ابھی تلفظ نہیں ہوا ان اشعار کا، اور حضور نے سنائے تم نے آتے ہوئے یہ اشعار کہیں اپنے بیٹے کے خلاف. انہوں نے کہا اشہد انک نبی اللہ، میں اس گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. کہا میں، اور وہ ایمان لے آئے، یہ ہے اللہ جس اللہ نے دل کی باتیں بھی سن کر شاعر کی زبان سے ابھی اس کے ہونٹ بھی نہیں لے، صرف اس کے دل میں وہ اشعار وارد ہو رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو جان لیا، اپنے نبی کو اطلاع کی، اشعار ان کے تھے، زبان حضور کی استعمال ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ ایسے باخبر ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں تم کو کیا پتا، جو تم کو پیدا کرنے والا ہے وہ جانتا نہیں ہے تمہارے بارے میں کہ تم کیا کر رہے ہو. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فسق اور فجور کو پہلے بیان فرمایا، پہلے گناہوں سے بچو پھر تقوی ملے گا. تقوی سے بچنا، تقوی کا حصول موقوف ہے گناہوں سے بچنے پر. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، یہاں فجور کو پہلے بیان فرمایا، تقوی کو بعد میں بیان فرمایا. تقوی موقوف ہے فجور سے بچنے پر، اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر موقوف ہے. آواز صحیح نہیں آ رہی، کیا بات ہے، گونج رہی ہے آواز، کچھ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں. تو تقوی موقوف ہے گناہ سے بچنے پر، اس کو یوں سمجھیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ کے تقاضے، گناہ کے خیالات آ رہے ہیں تو اس کو بہت برا خیال کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ گناہ کے تقاضے، ان کی مثال تو اس لکڑی یا اس گیس یا اس آگ کی ہے جس پر سالن تیار ہوتا ہے. کوئی آپ کو سالن کھانے کا سامان دے دے، گوشت دے دے، مسالے دے دے، گھی وغیرہ فراہم کرے، اور آگ بھی دے دے یا لکڑی وغیرہ دے دے کہ بھائی یہ لو اس سے جلاؤ، کھانا تیار کرو، تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے. اور اگر کوئی سامان دے اور آگ فراہم نہ کرے، آگ کا سامان فراہم نہ کرے پکانے کے لیے، تو آپ کہیں گے یہ کیسے میں پکاؤں گا، یہ تو آگ نہیں ہوگی، لکڑی نہیں ہوگی، ایندھن نہیں ہوگا، تو میں پکاؤں گا کیسے. بالکل ایسے ہی یہ گناہ کے تقاضے، گناہ کی خواہشات، یہ ایندھن ہے، اس کو آپ جب جلائیں گے تو تقویٰ کا کھانا تیار ہوگا. مولانا روم فرماتے ہیں، شہوت دنیا مثال گلخن است، کہ ازو پہلے سے بھی خراب ہو گئی. تو شہوت دنیا، ہاں سے اب کچھ بہتر ہے، شہوت دنیا مثال گلخن است، کہ ازو حمام تقوی روشن است. دنیا کے یعنی گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایندھن، اسی سے تو تقوی کا حمام روشن ہوتا ہے. یہ گناہ کے تقاضے نہ ہو تو ہم متقی بھی نہیں بن سکتے. اسی لیے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہوں کا جب خیال آ جائے، گناہوں کی خواہش دل میں پیدا ہو تو خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ اور یہ سوچو کہ لوٹ کا وقت آ گیا، لوٹ کا وقت آ گیا، لوٹ کا. اور تشریح فرمائی اس کی کہ جب گناہ کا موقع، گناہ کی خواہش پیدا ہو رہی ہے دل میں اور بندہ اپنے اوپر مجاہدہ برداشت کر کے گناہ سے روکے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ گناہ پر قادر ہونے کے باوجود گناہ نہیں کر رہا میری وجہ سے، تو اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کا لطف، اللہ کا کرم متوجہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا عین گناہ کا تقاضا اللہ کی رحمت کو، کرم کو، فضل کو لوٹنے کا ذریعہ بن گیا. اس لیے فرمایا گناہ کا جب تقاضا پیدا ہو تو خوش ہو جاؤ، یہ سوچو کہ لوٹ کا وقت آ گیا، اللہ کی رحمت لوٹنے کا وقت آ گیا. ہمت کر کے گناہ سے بچو اور اللہ کی رحمت کو لوٹ لو. اسی کو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیم جاں بستاند و سج جاں دہد، آن کے در وحمت نیایت آن دہد. اللہ تعالیٰ آدھی جان لیتے ہیں گناہ سے، جب گناہ کا تقاضا پیدا ہو اور آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرے تو تھوڑا سا مجاہدہ ہوتا ہے، آدھی جان اللہ لیتے ہیں اور سینکڑوں جانیں عطا فرماتے ہیں. نیم جاں بستاند و سج جاں دہد، اور آن سے در وحمت نیایت آن دہد. اور اتنا کچھ آخرت میں دیں گے جو تمہارے وہم میں بھی نہیں آ سکتا، جو گمان میں بھی نہیں آ سکتا، وہ دیں گے. اور حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از لبے نادیدہ صد بوسا رسید، من چے گویم روح چے لذت چشید. جب میں اپنے دل پر مجاہدہ کر کے گناہ سے بچا، گناہ کے تقاضے کے وقت میں نے گناہ کے تقاضے پر عمل نہیں کیا، تو سینکڑوں بوسے مجھے ملے ایسے لبوں سے جو نظر نہیں آتے. از لبے نادیدہ صد بوسا رسید، من چے گویم روح چے لذت چشید. میں کیا کہوں کہ اس وقت میری روح نے کیسی لذت حاصل کی. سنیے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، کہ جب نفس کو تکلیف ہوتی ہے گناہ سے بچنے میں، نفس کو تکلیف ہوتی ہے، جب آدمی گناہ سے بچتا ہے تو نفس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن روح کو نورانیت حاصل ہوتی ہے. نفس کو تکلیف ہوتی ہے تو روح کو نورانیت حاصل ہوتی ہے اور روح کو سکون حاصل ہوتا ہے. اور گناہ سے بچنے کے بعد جو ایک خاص سکون اور تمانینت محسوس ہوتی ہے، یہ اسی رحمت کا اثر ہے جو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے گناہ سے بچنے پر. ایک خاص اطمینان، ایک خاص خوشی، ایک خاص شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے گناہ سے بچنے کے بعد. یہ وہی کیفیت ہے، یہ وہی رحمت اور فضل کا اثر ہوتا ہے. اور روح کو جو نورانیت حاصل ہوتی ہے، تمانینت اور سکون حاصل ہوتا ہے، یہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو دل پر غم اٹھا کر گناہ سے بچنا، دل پر تکلیف اٹھا کر گناہ سے بچنا، نفس کو کتنی تکلیف ہو جائے گناہ سے بچنا. جب تک ہم یہ نہیں سیکھیں گے ہم صاحب نسبت نہیں ہو سکتے. صاحب نسبت بننے کے لیے یہ ضروری ہے, یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. اس کی تشریح کی گئی ہے الا ليعرفون سے, ہماری معرفت حاصل کریں. معرفت جب ہوگی اللہ کی پہچان تو اس کے بعد اس کا درجہ اگلا درجہ محبت کا ہے. معرفت کے بعد محبت پیدا ہوگی اور محبت کے بعد جب محبت پیدا ہو جائے تو محبوب کی ناراضگی سے ڈر لگنے لگتا ہے. محبوب کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے. ٹنڈو یار میں ایک مدرسے میں کچھ تقریب تھی, دو حضرات بیٹھے ہوئے تھے آپ حضرت والا کے دائیں بائیں. تو پہلے دونوں نے آپس میں, دونوں بزرگ حضرات تھے, دونوں نے سلام دعا کر کے اور بس اپنی نشست پر بیٹھ گئے دونوں. حضرت نے فرمایا میں نے سوچا کہ ان کا ایک دوسرے سے تعارف ہو جائے, تو تعارف کروایا کہ یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں جگہ پر شیخ الحدیث ہیں, یہ فلاں جگہ پر ہیں. تو دونوں اٹھے جوش میں آ کر اور دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور حضرت کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ ہم تو ایک دوسرے کو بھول چکے تھے, جانتے تو تھے لیکن بوڑھے ہو گئے جب لڑکپن میں ساتھ پڑھتے تھے سہارنپور میں, تو اب بوڑھے ہو گئے, اب پہچان نہیں پا رہے ایک دوسرے کو. حضرت نے جب تعارف کروایا کہ ان کا نام یہ ہے, ان کا نام یہ ہے, تو دونوں جانتے تو تھے ایک دوسرے کو, ہم سبق تھے, پھر ملے. تو حضرت نے فرمایا مجھے اس سے یہ سبق حاصل ہوا کہ جب معرفت نہیں تھی یعنی پہچان نہیں تھی, دونوں بیٹھے ہوئے تھے خاموش, جب میں نے پہچان کرائی, معرفت کرائی کہ یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, ان کا نام فلاں ہے, یہ فلاں جگہ پڑھاتے ہیں, یہ فلاں مدرسے میں پڑھاتے ہیں, پھر دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے. تو معرفت یعنی پہچان جب حاصل ہوئی تو محبت پیدا ہو گئی, اور جب محبت پیدا, یہی شیخ معرفت کراتا ہے, اللہ کی پہچان کراتا ہے, تو اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. پھر اللہ سے محبت پیدا ہو جائے تو محبوب کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ ناراض ہوں گے. پھر دل پر غم اٹھا کر اور تکلیف اٹھا کر گناہ سے بچنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے اصل جو موقوف ہے نا, جس چیز پر سارا مسئلہ موقوف ہے, وہ تقوی ہے. جب تک ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے, کتنی نیکیاں کی, کل شیطان کے پاس نیکیاں کم تھی, شیطان کی عبادت کم تھی. بعض روایات میں یہ ہے نا کہ اس نے چار بالش زمین میں ایسی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں اللہ کی عبادت نہ کی ہو, تو یہ عبادت کیا کام آئی اس کے, یہ عبادت اس کے کیا کام آئی, کچھ بھی نہیں. اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور ایک باطنی گناہ تھا جس میں مبتلا ہوا. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, یہ باطنی گناہ تھا. میں ان سے بہتر ہوں, آدم, حضرت آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں, یہ دل کا گناہ تھا. اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا, ان کو کمتر سمجھا. ساری عبادات اس کی وہ ناکام, سب ختم ہو گئی, کچھ کام نہیں آیا. صحابہ کی عبادات کم تھی. اذ اعجبتکم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا. بہت سی جگہوں پہ ہم نے تمہاری مدد کی, اور حنین کے دن کو یاد کرو. اذ اعجبتکم کثرتکم, چند صحابہ تھے جنہوں نے یہ سوچا, لیکن کام اجتماعی تھا. چند صحابہ, عجیب بات ہے, چند صحابہ تھے انہوں نے یہ سوچا کہ پہلے تو ہم کم ہوتے تھے تو کامیاب ہوتے تھے, آج تو ٹکر کا مقابلہ ہے تو کامیاب کیوں نہ ہوں گے. یہ چند صحابہ کی سوچ تھی، نقصان سب کو اٹھانا پڑا، نقصان سب کو اٹھانا پڑا. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ جتنے آدمی زیادہ ہوں گے کھانے میں اتنی برکت ہوگی، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل صحیح جملہ ہے، یہ ذرا سن لیجئے اس کی تفصیل ہے. جتنے آدمی زیادہ ہوں اتنی برکت ہوگی کھانے میں. یہ اس وقت ہے جب ہر ایک نے اپنے دل میں یہ سوچا ہو کہ میں جیسے تیسے کھا لوں گا روکی سوکی، میرے بھائی جو میرے ساتھ شریک ہیں یہ اچھا کھا لیں، تب برکت ہوگی. ورنہ ہر ایک نے سوچا ہو کہ اچھی بوٹی میرے پاس ہے، میں نہیں جانتا، میرے پاس اچھی بوٹی آنی چاہیے اور شوربہ خوب آنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. عمدہ طریقے سے کھانا میں کھاؤں، چاہے دوسرے کھائیں نہ کھائیں، کیسے بھی ہر ایک نے یہ سوچا ہو تو جتنی برکت ہوگی وہ بھی اڑ جائے گی. اجتماعیت کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کے قلوب کو دیکھتے ہیں. جب اجتماعی کام ہو رہا ہو تو اللہ کی نظر لوگوں کے قلوب پر ہوتی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب کو لے کر کسی کے پاس دعوت دینے گئے، ایک صاحب کو ساتھ لے لیا اور ان کو دعوت دی. ان سے بات چیت کے دوران حضرت نے بھی محسوس کیا کہ انہوں نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی حضرت کی بات چیت کو. جب واپس تشریف لا رہے تھے تو وہ جو صاحب ساتھ تھے انہوں نے کہا، حضرت یہ آپ جو باتیں کر رہے تھے یہ تو آپ کرتے ہی رہتے ہیں، یہ جو آپ باتیں کر رہے تھے یہ تو آپ کرتے ہی رہتے ہیں، آپ نے وہاں بھی وہی بات کی. تو حضرت نے فرمایا، جب میں دعوت دے رہا تھا تم یہی بات سوچ رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی. فرمایا جبھی تو میں کہوں کہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اس نے اہمیت ہی نہیں دی ہماری بات کو. حضرت تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو کہتے رہتے ہیں. آئے آئے آئے. جب کوئی کام اجتماعی ہو رہا ہو اللہ لوگوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں. اگر دل جڑے ہوئے نہیں ہیں، اگر دل جڑے ہوئے نہیں ہیں تو قرآن کریم میں نص ہے صراحت کے ساتھ، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا. تم ان کو گمان کرتے ہو کہ وہ ایک جگہ جمع ہیں، مجتمع ہیں، ان کے دل متفرق ہیں، ان کے دل متفرق. اجتماع اس کو نہیں کہتے، اجتماع دلوں کے جڑنے کو کہتے ہیں. دل جڑے ہوئے نہ ہو تو لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں تب بھی ان کا اجتماع اجتماع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا. تم ان کو گمان کرتے ہو کہ وہ ایک جگہ جمع ہیں، ظاہری صورت تو یہی ہے ایک جگہ جمع ہے، لیکن ان کے دل متفرق ہیں. کچھ کہیں کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، سوچ الگ ہے دلوں کی. تو یہ اجتماع نہیں کہلائے گا. معلوم ہوا اجتماع کہتے ہیں لوگوں کے دل کے جڑنے کو، دل کے جڑنے کو اجتماع کہا جاتا ہے، دل جڑے ہوئے ہوں. تو بعض صحابہ کی یہ سوچ ہو گئی کہ آج تو ہمارا ٹکر کا مقابلہ ہے، تو دل کچھ دل ایک طرف ہو گئے اور کچھ دل دوسری طرف ہو گئے، اجتماع نہیں رہا، بس مدد ہٹ گئی. فلم تغنی عنکم شیئا، کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئی، کوئی چیز کام نہیں آئی. یہ بھی نکرہ تحت النفی ہے نا، کوئی چیز کام نہیں آئی. فلم تغنی عنکم شیئا، باطن کے گناہوں کے اندر اللہ تعالی نے ایسی، یعنی اس قدر اگر کوئی باطن کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے، ایک گناہ کافی ہے اس کی تباہی اور بربادی کے لیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحسد لیاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، جلا دیتی ہے، بس حسد ہو گیا ختم، وہ ساری نیکیوں کو کھا جائے گا. ایک گناہ ہے باطن کا، وہ ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا. اس لیے بہت سخت باطن کی بہت سخت حفاظت کی ضرورت ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے تھے کہ نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسباں رہنا. کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی دل میں راستہ پا جائے، کوئی غیر آ جائے اللہ کا دل میں. ہر وقت اپنے دل کی نگرانی کرو. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، دوست ہیں، ان کا ایک طبقہ ہوتا ہے قلندر کا. قلندر یہ تو انہوں نے مبتدعین نے اس کو کچھ اور سمجھ گئے. قلندر کس کو کہتے ہیں سمجھے؟ جس کو کچھ ہوش نہ ہو دنیا و مافیا کا، جسم پہ لباس بھی نہ ہو اور شریعت کے احکامات سے وہ مبرہ ہو، نماز وغیرہ کچھ نہ پڑھے، بال بڑے بڑے ہو رہے ہوں، اس کو کہتے ہیں یہ قلندر ہے العیاذ باللہ. گر ولی اینست، گر ولی اینست لعنت بر ولی. مولانا روم فرماتے ہیں اگر ولی ایسے کو کہا جاتا ہے تو لعنت ہو ایسے ولی پہ. ولی ایسا نہیں ہوتا، ولی تو اس کو کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. ایمان والے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا قلندر وہ طبقہ ہوتا ہے جو نفلی عبادات زیادہ کرتا ہوا نظر نہیں آتا، اس کی نفلی عبادات میں مشغولیت کم ہوتی ہے اس طبقے کی، لیکن جو کرنے کا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ ہر وقت اپنے دل کی انتہائی سخت نگہبانی کرتے ہیں. یہ قلندروں کی خاص علامت ہے. نفلی عبادات میں کم مشغول ہوتے ہیں، دل کی نگرانی بڑی سخت رکھتے ہیں اپنے، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم بازباں رہنا. اور اسی وجہ سے یہ طبقہ ان لوگوں سے کہیں آگے بڑھ جاتا ہے جو کثرت عبادات کی تو کثرت کرتے ہیں لیکن دل کی نگرانی نہیں رکھتے. یہ طبقہ عبادات کی کمی کے باوجود ان لوگوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. ان کی منزل بہت جلدی طے ہوتی ہے، بہت جلدی طے ہوتی ہے. جو ہر وقت اپنے دل کی نگرانی رکھیں ان کا راستہ بہت جلدی طے ہوتا ہے، بہت تیزی سے اللہ تعالی کی طرف بڑھتے ہیں. اور ہر اپنے گرد و پیش واقع ہونے والے چیزوں سے، جو ان کے گرد و پیش جو چیزیں پیش آتی ہیں ان سے وہ کوئی نہ کوئی سبق اپنے دل میں کوئی معاملہ کر لیتے ہیں اللہ کے ساتھ. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ بھی تھی میں فرمایا کہ جب لائٹ چلی جاتی ہے، بجلی چلی جاتی ہے تو مجھے اپنی موت یاد آ جاتی ہے. اب دیکھیں یہ ایک حالت پیش آئی، بیٹھے بیٹھے ایک حالت پیش آئی، لائٹ چلی گئی، ایک واقعہ رونما ہوا، اس سے فوراً سبق لے لیا، دل کا معاملہ اللہ سے کر لیا کچھ نہ کچھ، تو فرمایا مجھے اپنی موت یاد آ جاتی ہے. وہ اس طرح کہ لائٹ چلی جائے تو پنکھا موجود ہے ہوا نہیں دے رہا، ٹیوب لائٹ موجود ہے روشنی نہیں دے رہی، بلب موجود ہے جل نہیں رہا، وغیرہ وغیرہ. بالکل اسی طرح موت میں ہوتا ہے، آنکھیں موجود ہیں دیکھ نہیں رہی، کان موجود ہیں سن نہیں رہے، ہاتھ موجود ہیں ان میں حرکت نہیں ہے پکڑ نہیں رہے، ٹانگیں موجود ہیں چل نہیں رہی. قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. حضرت یہ شعر پڑھتے تھے تو فرمایا مجھے اپنی موت یاد آ جاتی ہے، یعنی لائٹ جاتے ہی دل کا اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ ہو گیا. کسی معذور شخص کو دیکھا تو دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر لیا، اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے مجھے تو ایسا نہیں بنایا، مجھے تو آپ نے صحیح سالم بنایا ہے. کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ یہ آپ نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا. لوگوں کے درمیان بیٹھے تو بھی اللہ سے معاملہ کر لیا، یا اللہ میں ان سب سے کمتر ہوں، آپ جانتے ہیں میری حالت، میں تو ان سب سے کمتر ہوں، بدتر ہوں، یہ مجھ سے بہتر ہی ہیں. لوگوں کے درمیان یہ معاملہ کر لیا، کوئی اور صبر اور شکر کا، قناعت کا، موت کو یاد کرنے کا، اللہ کو یاد کر، کوئی نہ کوئی معاملہ کرتے رہتے ہیں وہ دل میں، ایسے لوگوں کی ترقی بہت جلدی ہوتی ہے، بہت جلد ہوتی ہے، بہت تیز اللہ تعالی کی طرف راستہ طے ہوتا ہے. اس لیے فرمایا الا یعلم من خلق، کیا اللہ نہیں جانتے جو پیدا کرنے والے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ نہیں جانتا کہ تم کیا کر رہے ہو. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ایک مراقبہ سکھایا اور اس کا نام رکھا ہے علم یعلم بان اللہ یرا. یہ آیت ہے قرآن کریم کی آیت کا جز ہے. فرمایا اس مراقبے کا یہی نام ہے کہ کیا اللہ، کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، بس یہی دھیان کافی ہے. اللہ 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 مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جہاں تم جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس کو اللہ دیکھ رہے ہیں. اوہو بھائی، پچھلے زمانوں میں تو جن لوگوں کو چھوٹا سمجھا جاتا تھا اور جن لوگوں کو معمولی سمجھا جاتا تھا ان کے بھی احوال بڑے 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 اونچے احوال تھے ان کے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر کے لیے جایا کرتے تھے مدینہ منورہ سے باہر، سیر و تفریح کے لیے، اور وہ کھانا بھی ساتھ لے کے جاتے تھے. اور کبھی کبھی ہم لوگوں کو بھی جانا چاہیے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے، روح القلوب ساعتن فساعتن، اے میری امت کے لوگوں کبھی کبھی اپنے دل کو خوش کیا کرو، تفریح کر لیا کرو، جایا کرو تفریح کے لیے، سیر و تفریح کے لیے. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سیر و تفریح کے لیے جانا چاہیے، ورنہ کام 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 بس کام، تو ایک وقت آئے گا کہ غصہ آئے گا، چڑچڑا بن آئے گا، یہ چیزیں پیدا ہوں گی، غصہ، چڑچڑا پن، چڑچڑاہٹ مزاج میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی، اکتاہٹ پیدا ہو جائے گی. یہ نتیجہ ہوتا ہے کام میں مصروف رہنے کا، آرام کم کرنے کا، تفریح کرتے ہی نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ایک مدینہ منورہ سے باہر ایک باغ بنوایا تھا، آپ وہاں درخت لگوائے تھے، آپ گائے گائے وہاں تشریف لے جاتے تھے اور اپنے دل کو خوش کیا کرتے تھے اس باغ میں جا کر. اور حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باغات میں نماز پڑھنے کو پسند فرماتے تھے. تو وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر تشریف لے گئے، کھانے کے لیے جب بیٹھے تو سامنے سے ایک چرواہا گزرا، فرمایا آؤ بھائی آؤ، کھانا کھا لو، کھانے میں شریک ہو جاؤ. اس نے کہا میرا تو روزہ ہے، گرمی کے ایام تھے اور رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا. فرمایا اتنے گرمی کے ایام میں اور رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے، تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں، ایام خالیہ کو وصول. اوہ ہو 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 ہو، یہ ایسا جواب چروائے نے یہ جواب دیا ہے، بکریاں چرانے والا یہ جواب دیا ہے. کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ ہے اس آیت کی طرف اشارہ تھا. چرواہے کی عالمانہ گفتگو دیکھیے. اللہ تعالیٰ قیامت کے جنت میں فرمائیں گے اہل جنت سے کہ آج کے دن خوب کھاؤ پیو، اب تم خوب کھاؤ پیو. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے مجاہدے کے ایام میں جو تم نے آگے بھیجا ہے، اب اس کا مزہ، اس کے ثمرات اور اس کی برکات اب تم خوب اٹھاؤ، فائدے اٹھاؤ. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب سے حیران رہ گئے کہ یہ جواب دے رہا ہے چرواہا، یہ جواب دے رہا ہے. تو فرمایا ایسا کرو کہ اپنی بکری کا دودھ کچھ ہمیں دے دو. اس نے کہا کہ یہ بکریاں تو میرے پاس امانت ہیں، میں تو اجرت پر بکریاں چراتا ہوں، یہ تو کسی اور کی ہیں بکریاں، تو میں اس کی اجازت کے بغیر تو دے نہیں سکتا. اب بڑا امتحان لیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اچھا چلو ایسا کرو ایک بکری ہمیں بیچ دو، پیسے ہم دے دیتے ہیں، وہ پیسے تم اپنے پاس رکھنا، مالک جب پوچھے کہ ایک بکری کم کیوں ہے تو کہنا کہ وہ بھیڑیا لے گیا. اور بھیڑیا اس وقت بکریوں کو لے ہی جاتے تھے، یہ عام بات تھی، ہو جاتا تھا، تو یقین کرنا بھی زیادہ مشکل نہیں ہوتا. تو اس کی زبان سے نکلا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا میں کہہ سکتا ہوں کر سکتا ہوں. فَأَيْنَ اللَّهِ، یہ الفاظ تھے، فَأَيْنَ اللَّهِ، اللہ کہاں گیا، یعنی اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھو چرواہ، جو ساتھی تھے ان سے فرمایا، دیکھو چرواہ کہہ رہا ہے فَأَيْنَ اللَّهِ، دیکھو چرواہ کہہ رہا ہے فَأَيْنَ اللَّهِ، کیا اس کا جواب ہے؟ یہ جواب وہی دے سکتا ہے جس کو اللہ کا استعظار حاصل ہو، جس کو ہر وقت یہ تصور ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، الم یعلم بان اللہ یرا. اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے پیدا کیا ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ باریک باریک چیزوں کا بھی جاننے والا ہے، لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے. اور الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ تصور اور یہ استعظار جس کو حاصل ہو وہی یہ کہہ سکتا ہے فائن اللہ، اللہ کہاں گیا. بس اسی کے لیے یہ جو ہم ذکر ہمیں بتایا جاتا ہے، یہ اسی لیے ہے کہ پابندی سے ذکر کرنے سے، حضرت کا شعر یاد آیا، دوام ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت. بہت پیارا شعر ہے، حضرت فرماتے ہیں دوام ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت کہ ان کو بھولنا کوہ گراں معلوم ہوتا ہے. پابندی سے ذکر کرنے سے اللہ کا وہ تعلق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول نہیں سکتا، پھر بندہ بھول نہیں سکتا، کسی حالت میں نہیں بھول سکتا. بلکہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ حضرت یہ مصرع پڑھا کرتے تھے، بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں، بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں، بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں، بھول نہیں سکتا. دوام ذکر سے یہ نسبت ملتی ہے، اللہ کا ایسا پختہ تعلق ملتا ہے. دوام ذکر اس کو کہتے ہیں کہ عید کے دن بھی ذکر کا ناغا نہ ہو، اتوار والے دن بھی ذکر کا ناغا نہ ہو. اتوار والے دن آفس کی ناغا ہوتی ہے، کھانے کی تھوڑی ہوتی ہے، بلکہ کھانے تو شاید زیادہ ہی کھاتا ہے آدمی. اور عید کے دن بھی آفس کی دکان کی ناغا ہوتی ہے، کھانے کی ناغا نہ ہوتی، کھانے تو اور زیادہ کھاتا ہے عید کے دن آدمی. اور عید کا دن ہے ہی کھانے پینے کا، عید الفطر ہے ہی، فطر سے ہے نا، افطار فطر، افطار فطر سے ہی نکلا ہے، خوب کھاؤ پیو، یہ فطر کا دن ہے، افطار کا یعنی کھانے پینے کا دن ہے. اسی لیے روزہ رکھنا بھی حرام قرار دیا گیا، عیدین پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یہی وجہ ہے. ایک کھانے پینے کا دن ہے، جو روزہ رکھ لے اس نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی، اللہ فرما رہے کھاؤ، یہ کہہ رہے نہیں میں تو نہیں کھا رہا، ظاہر یہی ہے نا، اللہ کی مرضی کے خلاف. اس لیے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. تو جیسے کھانے کا معاملہ ہے نا یہ جسم کا، ایسی روح کا معاملہ ہے، ذکر روح کی غذا ہے، ذکر کرنا روح کی غذا ہے. جو ذکر نہیں کرتا، میں عرض کرتا ہوں نا، جو ایک عرصے سے آ رہے ہیں، آتے ہیں شریک ہوتے ہیں، اور کہیں بھی جاتے ہوں، کسی کے پاس بھی جاتے ہوں، اور گناہ پھر بھی نہیں چھوٹ رہے، بھئی یہ سوچنا چاہیے کہ سفر تو ہم کر رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیا تبدیلی آ رہی ہے ہمارے اندر. وہی میں جو عرض کر رہا ہوں، معروف اسٹیشن آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، شرعی پردے کا اسٹیشن آیا یا نہیں آیا، حقوق العباد کی ادائیگی کا اسٹیشن آیا یا نہیں آیا؟ جس کے ذمے قضاء نمازیں ہیں، قضاء عمری ہے، اس کا اسٹیشن آیا یا نہیں آیا؟ قضاء نمازیں ادا کر رہا یا نہیں کر رہا؟ کانوں کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کا اسٹیشن آیا یا نہیں آیا؟ زبان کی حفاظت کا اسٹیشن آیا؟ یہ سارے اسٹیشن آنے چاہیے، سارے اسٹیشن آنے چاہیے، تب تو آپ صحیح رخ پہ جا رہے ہیں. اور سب بس آنا جانا ہے، روٹین، جس کو حکیم الامت نے فرمایا بس گھڑی میں چابی دے دی اور چل رہی ہے، بس چابی دے دی گھڑی میں، اب تو چابی والی گھڑیاں بھی نہیں آتی، پہلے آتی تھی چابی والی گھڑیاں، وہ چابی دے دی اور وہ چل رہی ہے بس. یہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے مثال دی. شیطان کیا کرتا ہے، دین کے حلقوں میں، دین کے مجالس میں، دین کے لیے جڑنے والوں کے کو وہ ایک کہتا ہے بس روٹین کا پابند بنا دیتا ہے. اب اس جڑنے کی وجہ سے، اس آنے جانے سے تبدیلی کیا آ رہی ہے؟ معروف اسٹیشن آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ اس کی طرف وہ دھیان ہی نہیں لے کے جاتا، اس طرف سے غافل رکھتا ہے. تو یہ سوچنا چاہیے، یہ جتنے لوگ جو آتے ہیں نا اور گناہ نہیں چھوٹ رہے اور ان کے معروف اسٹیشن نہیں آ رہے، اس کی اس بہت بڑی وجہ ذکر کی پابندی نہ کرنا ہے. ذکر کی پابندی نہ کرنے سے، بتایا ہوا ذکر نہ کرنے سے بس ساری غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے. ایک دن کی ناغہ ہو جائے، ایک دن کی، آپ یوں سمجھیں پورا ایک دن آپ کھانا نہ کھائیں، کیسی کمزوری ہو جائے گی، کس قدر آپ کو کمزوری ہو جائے گی، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. ایک دن نہ کھایا پیا، نہ کھایا نہ پیا، تو آپ دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے آپ کی. بالکل اسی طریقے سے ایک دن اگر ذکر نہیں کیا تو نفس کے سامنے روح کی یہی حالت ہوگی، بالکل نہیں، کچھ نہیں، کمزور، تو نفس جیسے چاہے گا پچھاڑ دے گا، اٹھا کے پھینکے گا اور گناہ کروا دے گا. وجہ اس کی ہے ہم نے روح کو کھانا نہیں دیا. روح کا کھانا اللہ کا ذکر ہے، تلاوت ہے، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہے، جو ذکر بتایا گیا وہ کرنا ہے. یہ سب چیزیں مل کر اللہ کا ذکر بنتی ہیں. موقع موقع کی مسنون دعاؤں کا اہتمام، تلاوت کا روزانہ اہتمام چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تسبیحات جو بتائی گئی ہیں ان کا اہتمام، یہ سب مل کر ذکر بنتا ہے. بعض لوگوں نے سمجھ لیا بس یہ تسبیح جو بتا دی جاتی ہیں، تین چار تسبیحات بتا دی جاتی ہیں، یہی ذکر ہے. یہ ذکر نہیں ہے، یہ مکمل ذکر نہیں ہے. یہ بھی ذکر ہے لیکن مکمل اس کو نہیں کہتے. سو کر اٹھے آپ نے دعا پڑھی، لباس پہنا دعا پڑھی، کھانا کھایا اس سے پہلے دعا پڑھی، کھانے کے دوران پڑھی، کھانے کے بعد پڑھی، نہیں پڑھی، یہ اسٹیشن آیا مسنون دعاؤں کا یا نہیں آیا؟ یہ بھی ایک اسٹیشن ہے، اتباع سنت کا اسٹیشن، یہ آیا نہیں آیا؟ تلاوت ہماری ہو رہی ہے روزانہ یا نہیں ہو رہی؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اگر نہیں ہو رہی تو یہ اسٹیشن نہیں آیا ابھی تک. یہ سب اور تسبیحات ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ اس ذکر میں جب کمی پائی جاتی ہے تو روح کمزور ہو جاتی ہے اور نفس اس سے جو چاہے گناہ کرا لیتا ہے. جیسے ہمارا ایک دن ہم نہ کھائیں، ہمارا جسم کمزور لاغر ہو جاتا ہے، بس یہی حالت سمجھ لیں. یہی وجہ ہے کہ ہم ایک عرصہ ہو گیا ہمیں، ایک عرصہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو، لیکن کوئی تبدیلی نہیں. وہ شیطان نے روٹین بنا دیا، ہاں جی روٹین ہے، آج فلاں جگہ جانا ہے، بیان سن کے اور آ گئے. نہ ہمارے گھر میں کوئی تبدیلی، نہ ہمارے رویے میں کوئی تبدیلی، گھر والوں میں بھی تبدیلی لانے کے لیے ایسے تو نہیں کچھ کرنا پڑے گا، ان کو بھی لانا چاہیے دینی مجالس میں، ان کو بھی لے کے آنا چاہیے. اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ لے کر بھی آئیں یا جہاں ان کی مناسبت ہو. مثال کے طور پہ میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تو مناسبت کسی شخص سے ہے، اہلیہ کی مناسبت کسی اور شخص سے ہے. اب تھوڑا سا مجاہدہ ہے، ان کو دو دن جانا پڑے گا، ایک دن اپنے شیخ کے پاس جائیں اور ایک دن اہلیہ کو لے کر ان کے شیخ کے پاس جائیں، یا یہ کر لیں کہ ایک ہفتے یہاں پر آئیں ایک ہفتے وہاں جائیں، یہ کریں، کم سے کم اتنا تو کریں. چلو بھائی ہفتے میں دو دن ہو جائیں گے، یہ تو ایک دن اپنے شیخ کے پاس جانا ہے اور وہ اور ایک دن وہاں جانا ہے اہلیہ کے شیخ کے پاس، جس سے یہ دو دن نہ ہو سکے وہ یوں تو کرے کہ ایک ہفتے اپنے شیخ کے پاس آئے اور اگلے ہفتے اپنی بیوی کو لے کر اس کے شیخ کے پاس جائے۔ لیکن ہے ضروری ہے، بیوی کا دین شوہر کے ذمے ہے۔ بیوی کے بارے میں جب ہماری بیوی بن گئی، آپ کی بیوی بن گئی، کسی کی بھی بیوی بن جائے، اب ماں باپ سے پوچھنی ہوگی، شوہر سے پوچھو گی۔ ماں باپ نے تو اس کی شادی، اس کو پالا بڑا کیا، اس کو جو کچھ بھی سکھانا تھا سکھایا اور آپ کے حوالے کر دیا، اب آپ ذمہ دار ہیں اس کے۔ اور اللہ کے ہاں شوہر بننے کے بعد اب آپ کی ذمہ داری ہے، بیوی کے بارے میں آپ سے پوچھو گی، ماں باپ سے نہیں۔ لہذا کم سے کم اتنا تو کریں۔ ہم تو یہ سمجھ لیتے ہیں جی، ہم بعض لوگ زبردستی بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ہی شیخ کے پاس چلو، یہ بھی غلط ہے۔ نہیں ہو رہی اس کی مناسبت تو بھائی جہاں اس کی مناسبت ہے آپ وہاں لے کر جائیں، پھر یوں کر لیں شیخ سے چھٹی لے لیں، ایک ہفتے میں نہیں آ سکوں گا، ایک ہفتے میں آ جائیں۔ کوئی انشاءاللہ کوئی شیخ منع نہیں کرے گا، لیکن یہ ضروری ہے۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ یہ بھی کام کریں، دوسرا کام یہ کریں کہ رات کو، عام طور پر رات کو ہی مناسب ہوتا ہے، ایک وقت مقرر کریں، سونے سے پہلے سب لوگوں کو لے کر بیٹھیں اور جس کو ایک حلقہ لگائیں، تعلیم کا حلقہ جس کو کہا جاتا ہے، کتاب پڑھ کر سنائیں، فضائل اعمال کی تعلیم کریں، بزرگوں کی کوئی کتاب پڑھا دیں، کوئی بہشتی زیور ہو اس کی تعلیم، کچھ تو کریں۔ لیکن یہ ایک وقت یہ بھی کرنا ضروری ہے گھر میں، تمام اپنے بچوں کو جمع کر کے، اور نامحرم عورتیں تو اس کا انتظام کیا جائے مائک کا، وہ اپنے کم پردے میں بیٹھیں، پردے سے سنیں، ایسا نہ ہو کہ وہ تعلیم ہو رہی ہے اس میں نامحرم عورتیں بھی ساتھ بیٹھی ہیں، پھر اس تعلیم کا بھی کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ شیطان کا جال ہے، اور سیدھا سیدھا شیطان کا جال ہے یہ۔ تو اگر نامحرم عورتیں ہیں تو وہ اپنے پردے میں بیٹھیں، لیکن یہ ہونا چاہیے، اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بھائی یہ سوچیں، آپ نے ایک تو اپنے دل کا محاسبہ کرتے رہے، دل کا جائزہ لیتے رہے، دوسرا یہ سوچیں کہ ذکر کی پابندی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور تیسری، اور ذکر کے میں نے عرض کر دیا، مسنون دعائیں اور تلاوت اور جو تسبیحات ہیں، یہ سب ملا کر پابندی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اور تیسری بات یہ سوچیں کہ یہ آنے جانے سے ہمارے اوپر کیا تبدیلی آ رہی ہے، وہ اسٹیشن آ رہے ہیں جو اسٹیشن آنے چاہیے، وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، یہ اپنا جائزہ لیتا رہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ خود کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اگر ہم یہ محاسبہ نہیں کریں گے پھر اللہ کے یہاں محاسبہ ہوگا، وہاں بچ نہیں سکتے، وہاں جس کا محاسبہ ہو گیا وہ بچ نہیں سکتا۔ لہذا یہی اپنا محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔